الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال الله عز وجل واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ذابر ياتين من كل فج عميق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, ماہ ذوالحجہ کی آمد آمد ہے اور ماہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یعنی ابتدائی جو 10 دن ہے وہ 2 اہم عبادات کو اپنے اندر سمے ہوئے ہیں. ایک عبادت وہ حج بیت اللہ کی ہے اور دوسری عبادت وہ قربانی کی ہے. تو اسی اعتبار سے انشاءاللہ یہ جو ہماری 2 نشستیں ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے, اس میں آج کی نشست میں ہم عشرہ ذوالحجہ اس کی کچھ اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو ہم سمجھیں گے اور حج بیت اللہ اس کی بیت اللہ کی عظمت, پھر حج کی جو فضیلت اور اس کی اہمیت ہے اور جو فرضیت ہے, اور ساتھ ہی جو مناسک کے حج ہیں اس کا بھی فلسفہ کچھ انشاءاللہ مختصراً اختصار کے ساتھ آج کی نشست میں آ جائے گا. اور جو اگلی نشست ہماری ہوگی انشاءاللہ اس میں جو قربانی کا فلسفہ ہے, اس کی جو حکمت ہے, اس کی جو روح ہے, اور وہ داستان عظیمت کے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی, انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے گی اور قرآن و سنت سے کچھ رہنمائی انشاءاللہ مل جائے گی. یہ حج بیت اللہ یہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد اور اجتماعیت قائم کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اور بین الاقوامی جو اجتماع ہے اس کا موقع ہے کہ جو کہ حج کی شکل میں انسانیت کو اور اہل ایمان کو عنایت فرمایا ہے. اور ذوالحجہ کے حوالے سے جیسے ہم جانتے ہیں یہ اسلامی جو کیلنڈر ہے, اسلامی سال, اس کا آخری مہینہ ہے, اور لغوی جو اس کے معنی ہیں ذوالحجہ کے یعنی وہ مہینہ کہ جو کہ حج والا ہے کہ جس میں حج کی ادائیگی کی جاتی ہے. ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑی عظمتوں والا ہے. سورۃ الفجر کی جو آیات ہیں ابتدائی کہ جس میں قسمیں کھائی گئیں, جس میں فرمایا گیا کہ والفجر, قسم ہے فجر کی, یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ 10 ذوالحجہ کی جو فجر ہے اس کی قسم کھائی گئی, اور آگے ولیال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ 10 راتیں یہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ان راتوں کی جو وہ قسم کھائی گئی اور اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہوا. اسی طرح سے چند احادیث ہیں جو عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے اور کچھ مسنون اعمال وہ اقتدار ہم سمجھ لیتے ہیں. بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل وہ اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو. یعنی عشرہ ذوالحجہ ابتدائی جو 10 دن ہیں اس میں جو کیے گئے اعمال ہیں نیک اعمال وہ اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں میں نیک اعمال کرنے سے بہت زیادہ محبوب ہے. اسی طرح ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دن وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں کہ اس میں عبادت کی جائے, اور ان کے ہر دن کے روزے یعنی ابتدائی جو 10 دن ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس میں ہر دن کا روزہ اور سوائے 10 ذوالحجہ کے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے 10 ذوالحجہ وہ روزے کا دن نہیں بلکہ وہ کھانے پینے کا دن ہے. لہذا یہ عشرہ ذوالحجہ کی جو ابتدائی 9 دن ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہر دن کا روزہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کا اجر. اسی طرح سے اس 10 دنوں کی جو عبادت ہے, ہر رات کا جو قیام ہے خاص طور پر, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے، اور لیلۃ القدر کے جس کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، تو ابتدائی جو یہ دس راتیں ہیں اس میں قیام اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسی طرح سے خاص طور پر روزوں کی بات آئی، ابتدائی نو دن کے روزوں کی بڑی اہمیت، ایک سال کے روزوں کے برابر، خاص طور پر جو نو ذی الحجہ کا روزہ ہے، یعنی یہ عرفہ کا دن ہے کہ جس میں تمام حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عظمت ہے کہ جو کہ اس کی بیان فرمائی، اس کا جو اجر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ عرفہ کا روزہ ہے، یعنی ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ عرفہ کا روزہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے عرفہ کا، یہ تو ہے ہی اصل میں مقیم لوگوں کے لیے، یعنی یہ حاجیوں کے لیے تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو مقیم کے لیے ہی روزہ ہے اصل میں۔ اور یہ جو نو ذی الحجہ کا انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی یہ فضیلتیں ہیں اس خاص دن کے حوالے سے، اسے ہمیں لینا بھی چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ یہ روزہ ہے کہ جو رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روزہ رکھا جائے گا، یعنی ہر ملک کے لحاظ سے جو نو ذی الحجہ ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا، یعنی سعودی عرب میں جو نو ذی الحجہ ہے وہ ایک دن پہلے یا بعد کی کیفیت ہوگی، لیکن دیگر ممالک میں اس دن نو ذی الحجہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ روزہ ہر ملک کے تاریخ کے لحاظ سے، یعنی جس ملک میں نو ذی الحجہ جب آ رہی ہو تو اسی دن روزہ ہے کہ جو یہ عرفہ کا وہ رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت میں ان دس دنوں میں جو کثرت کے ساتھ مسنون اعمال ہیں، خاص طور پر جو اللہ کا ذکر ہے، اس کی بھی طرف موٹیویشن ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں کہ تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید کہا کرو، یعنی یہ تین چیزیں ہیں، تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے کہ جو کہ کثرت کے ساتھ ان دس دنوں میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کیا جائے۔ اسی طرح سے تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ تین کلمات ہیں کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تم یہ تین کلمات ہیں کہ جو کہ ادا کرو۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا چاند جب طلوع ہو تو اس کا بھی ایک مسنون عمل ہے، اور خاص طور پر یہ عمل ہے غیر حاجیوں کے لیے، کیونکہ حج کے دنوں میں تو کچھ چیزوں پر پابندی حاجیوں کے لیے ہوتی ہے، تو ان کی کچھ نہ کچھ مشابہت ان لوگوں کو بھی ہو جائے کہ جو کہ حج نہیں کرنے والے اپنے اپنے علاقوں میں مقیم ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی پیش کرنے تک جو ہے وہ ناخون کاٹنا اور جسم کے کسی بھی حصے کے بال جو ہے وہ نہ ترشوانا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے جو کہ مستحب عمل ہے، یعنی جو کیا جائے تو بڑا اجر و ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی ناخون نہیں ترشوائے جس نے، کوئی جسم کے بال نہیں اتارے، تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، لیکن جو کرے گا وہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام اس اعتبار سے تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حاجیوں کے ساتھ ایک طرح کی کیا ہو جاتی ہے، مماثلت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اس اجر میں شامل ہو جاتے ہیں جو بھی غیر حاجی۔ اور یہ ہے کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہے اور جس کا، یا جو قربانی نہیں بھی کر رہا، وہ بھی اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں اور اجر کما سکتے ہیں، تو اس کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے، یعنی تاریخیں دیکھ لی جائیں، جو بھی چاند رات ہے اس سے پہلے ہی یہ جسم، یعنی ناخون اور جسم کے بال، اس کی صفائی وہ کر لی جائے۔ تو یہ تو کچھ عشرہ ذی الحجہ کے جو بھی اعمال تھے اور اس کی فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں رکھیں۔ اب حج، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا فرضیت ہے، انشاءاللہ وہ بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں آ جاتی ہے۔ حج کے معنی کیا ہیں؟ حج اصل میں مخصوص جو افعال ہیں، یعنی اس کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا اور اس کی طرف آنا، یہ ہے اصل میں حج کے معنی۔ اور جیسے کہ قرآن مجید میں یہ جو بیت اللہ کی عظمت ہے خاص طور پر جو اللہ کا بڑا عظیم گھر ہے, اس کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے وضع کیا گیا, جو بنایا گیا, وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو کہ بکہ یعنی مکہ میں ہے, خانہ کعبہ بیت اللہ, مبارکم و ھدی للعالمین, جو کہ بڑا ہی بابرکت ہے, بڑی برکتیں ہیں کہ جو وہاں جانے والوں کو حاصل ہو جاتی ہیں, مادی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی, اور وہ ھدی للعالمین, اور یہ جہان والوں کی ہدایت کا بھی سامان ہے, اس کا بھی ذریعہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جس طرح سے شاعر نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا, تو بالکل ابتدا سے جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ وہ یہ بیت اللہ ہے خانہ کعبہ میں. اور بیہقی شریف کی روایت, امام بیہقی رحمہ اللہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے اس گھر کی جو تعمیر ہے بیت اللہ کی, وہ کس نے کی؟ وہ روایت سے ثابت ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام. انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے, لہٰذا بیہقی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا کی طرف بھیجا اور ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. پس آدم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں طواف کرنے کا حکم دیا اور ان سے کہا گیا, یعنی آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ انت اول الناس وہذا اول بیت وضع للناس, کہ اے آدم آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ بیت اللہ یہ سب سے پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی بنایا گیا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی, پھر زمانے کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ حادثات آئے, اس میں وہ بنیادوں پر ڈھہ گیا. تو پھر باپ اور بیٹا کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. انہوں نے پھر دوبارہ سے بیت اللہ کی بنیادوں کو جو ہے وہ رفع کیا, بلند کیا, جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں آتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یعنی بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو, اور ساتھ میں ان کے کون شامل تھا اس مبارک کام میں؟ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جب بیت اللہ کی دوبارہ سے رفع ہو گیا, بنیادوں پر وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا, تو سورہ حج کی آیت نمبر 27 کی جو کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا. اب دیکھیں حکم کیا دیا گیا کہ آپ حج کا اعلان کریں. الفاظ کیا ہے؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں, حج کے لیے لوگوں کو پکاریں. اب یہ ہے کہ اس وقت کوئی سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں, کوئی ایسے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نہیں کہ جو کہ تیزی کے ساتھ پوری انسانیت میں وہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائیں اور وہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم ہے حج کے لیے پکارا گیا. نہیں, بلکہ اللہ کا حکم آیا, ذرائع اور اسباب کوئی بھی بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے کہ میری جو بھی یہ اعلان ہے وہ جو ہے وہ پہنچ جائے انسانیت کو, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر, کیونکہ یعنی اللہ جو ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے, اسباب اللہ کے پابند, لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے, ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور پوری انسانیت تک اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ہے حج کا جو کہ پہنچایا. اور الفاظ یہ ہیں کہ یاتو کا رجالن, اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے حج کا لوگوں میں, وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل بھی, وہ اعلیٰ کلی دامر, اور ہر دبلی اونٹنیوں پر آئے گا. یعنی کیا مطلب دبلی اونٹنیوں پر؟ کہ وہ بڑی فربہ اونٹنیوں پر دور دراز سے سفر کریں گے, لیکن بیت اللہ تک پہنچتے پہنچتے وہ فربہ اونٹنیاں بھی وہ دبلی ہو جائیں گی, اتنا طویل سفر طے کر کے آئے. اور من کل فج عمیق, یاتینا من کل فج عمیق, اور بڑے دور دراز سے لوگ ہیں کہ جو سفر کر کے اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے وہ آئیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ اعلان ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو جس کا مظہر ہے کہ یعنی رہتی دنیا تک اب یہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے کونے کونے سے اللہ کے جو بھی بندے ہیں وہ چلیں گے, اور اس شوق میں کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور اللہ کے حکم پر وہ حج کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں, تو یہ جو بھی سعادت ہے وہ چلتی رہے گی. اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں اس حج کی جو فضیلتیں آئی ہیں اس کو بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا, بلکہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل اے اللہ کے رسول کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے, تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. پھر اس کے بعد پوچھا گیا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حج مبرور, یعنی یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, یعنی حج مبرور. اب حج مبرور کیا ہے؟ اس سے مراد وہ حج ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے, یعنی ایسا حج کہ جس میں حاجی جائے اور اس میں کوئی گناہ نہ کرے, کوئی ریاکاری اس کے عمل میں نہ شامل ہو, کوئی شہرت کا جذبہ اس کے اندر نہ آئے. جس طرح سے اللہ معاف کرے, آج تو کیفیت یہ ہے کہ وہ شہرت کا جذبہ نمود و نمائش ہے کہ جو کہ آگے, یعنی کوئی حج کر کے آتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ کیا لگا لیتا ہے, مستقل لاحقہ حاجی صاحب. کوئی ایک سے زائد حج کر لے تو الحاج فلاں صاحب. حالانکہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے نا, قرآن مجید میں ہے کہ یہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں. لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں حاجی ہوں یا الحاج ہوں؟ حالانکہ ارکان اسلام میں سے بھی بات آ جائے گی کہ حج بھی ایک رکن ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح سے حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. لہذا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا اپنے نام کے ساتھ وہ زکاتی فلاں لگاتا ہے کہ زکاتی فلاں صاحب آ رہے ہیں, اس طرح سے نمازی فلاں صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ وہ جیسے دیگر ارکان کی ادائیگی ہے اللہ کے لیے, تو اللہ کو پتہ ہے تم نے کس نیت کے ساتھ کس کیفیت میں حج کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی شہرت کا اس کے اندر جذبہ نہ ہو, اور یہ کہ جس میں بدکاری اور لڑائی جھگڑا نہ ہو. لہٰذا یہ ہے کہ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد, یعنی حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے کہ اس کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے, دنیا کی جو ایگزیبیشن ہے, اٹریکشن ہے, وہ اسے متاثر نہ کرے اور وہ آخرت کا طلبگار بن جائے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسا حج حج مبرور کرنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور حج مبرور کی جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا جو عمرہ ہے دونوں کے درمیان گناہوں کا یہ کفارہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ تو فقط کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ یہ حج مبرور ہمیں نصیب فرمائے. لیکن جیسے کہ بات آئی کہ ایسا حج حج مبرور ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہ کیا جائے, کوئی دنگا فساد نہ کیا جائے, یہ اللہ کا بھی حکم ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حاجیوں کو حکم دیا کہ فمن فرض فیہن الحج, پر جو کوئی اپنے اوپر فرض کر لے حج, یعنی اس کا بھی ارادہ ہے حج کا, تو وہ یہ کام نہ کرے, فلا رفث, وہ کوئی بیہودگی والا کام نہ کرے, نہ اپنے عمل سے نہ اپنے کلام سے, ولا فسوقا, نہ فسق یعنی نافرمانی کرے, ولا جدال فی الحج, اور نہ حج کے دنوں میں وہ کسی اپنے بھائی سے جو ہے وہ جھگڑا کرے یا کسی سے بھی جھگڑا کرے. تو ان اعمال سے جو ہے وہ روکا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ فضیلتیں ہیں. اسی حوالے سے ایک اور روایت میں بخاری اور مسلم کی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں جنسی افعال سے بچتا ہے اور نہ بدکاری کرتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے کہ وہ اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. بالکل ایسے ہو جاتا ہے جس طرح سے بچہ جب دنیا میں آتا ہے بالکل بغیر کسی گناہ کے آتا ہے بالکل پاک. اسی طرح سے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تمام گناہوں سے جو وہ پاک رہتا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر کہ جیسے کہ اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اسی طرح سے ترغیب دلائی ہے اللہ کے رسول نے حاجیوں سے ملاقات کے حوالے سے, جو بھی حج کر کے رہے. مسلم احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اسے مصافحہ کرو اور پھر اس سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے وہ استغفار کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس لیے کہ وہ پہلے, یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے, اس سے پہلے یہ اہتمام ہے کہ جو کہ کر لیا جائے. تو فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بخشا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت ہے کہ جو کہ دی ہے, تو اپنے اس سے مصافحہ کر کے اپنے لیے اس سے درخواست کرو کہ وہ میرے لیے جو ہے وہ استغفار کی جو ہے وہ دعا کرے. اسی طرح سے تین اعمال ہیں، یہ مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تین اعمال کے جس سے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ تین اعمال کون سے ہیں؟ نمبر ایک، کفر سے اسلام میں آنا، یہ تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح دوسرا عمل ہے ہجرت اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور منال کو چھوڑنا، لہٰذا یہ بھی ایک بڑا محبوب عمل ہے کہ جو پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ وہ حج ہے، کہ تمام پچھلے گناہ ہیں کہ جس سے معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح ایک اور روایت میں، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے جو مہمان ہیں نا وہ تین طرح کے ہیں. کس کے مہمان؟ یعنی اللہ کے مہمان، اور اللہ کون ہے؟ میزبان. وہ تین طرح کے مہمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. الغازی، یعنی وہ مجاہد کے جو کہ جنگ میں شریک ہوا اور کامیابی کے ساتھ جب وہ لوٹا، لہذا یہ بھی اللہ کا مہمان. اسی طرح سے نمبر دو آپ نے فرمایا والحاج، یعنی جو حاجی ہے وہ بھی اللہ کا مہمان ہے. اور فرمایا والمعتمر، یعنی جو عمرہ کرنے والا ہے وہ بھی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے اور اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے کہ جو حدیث مبارکہ میں حج کی فضیلتیں جب وہ بیان ہوئیں. اسی طرح سے اب ذرا حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت پر بھی کچھ گزارشات سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ابتدا میں تلاوت کی گئی، اور جیسے کہ یہ بات آئی ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور فرض کے درجے میں اس پر کہ جو صاحب استطاعت ہے. لہٰذا یہ فرضیت کی جو آیت قرآن مجید میں آتی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے. فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا. کس کا حق ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے. یعنی کس پر یہ حق بنتا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت ہے کہ جو کہ راستے کی بولت ہے. اب استطاعت کیا ہے اس کا بھی یعنی تفصیل آ جائے گی آگے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، مطلب کیا ہے کہ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، وہ کفر حقیقی کیا. اس نے قانونی سطح پر تو وہ مسلمان رہ گئے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کی نافرمانی کر دی. فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک پھر اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے جہان والوں سے. اور اسی کی تشریح ہے کہ جو مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو شخص حج نہیں کرتا جبکہ نہ تو اسے کوئی بیماری تھی اور نہ کوئی ظالم حکمران کی طرف سے کوئی رکاوٹ تھی، اور پھر بھی حج نہیں کرتا، تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی اس طرح کی وعید ہے کہ جو کہ ایسے شخص کے لیے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے، لہذا اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس وعید سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک روایت میں ابو داؤد کی اللہ کے رسول نے بلکہ ترغیب دلائی ہے کہ حج جب وہ فرض ہو جائے صاحب استطاعت پر، لہذا پھر یہ ہے کہ اسے دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کب کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، کب کوئی جو ہے وہ راہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے اور پھر وہ حج کیا ہو جائے، ڈیلے ہو جائے. لہذا حج میں کیا کرو؟ جلدی کرو. اب المیہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا؟ المیہ یہ ہے کہ جی حج کیوں نہیں کر رہے بھائی، صاحب استطاعت بھی ہو گیا اور مال بھی موجود ہے، سب چیزیں ہیں کہ جو کہ کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پتہ کیا چلتا ہے؟ حج اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں اور میں کس منہ سے یہ گناہ لے کر اب میں اللہ کے گھر میں جاؤں. ارے میرے بھائی، یہ حج کر کے جو ہے وہ گناہ دھلتے ہیں، اور یہ ہے کہ انسان پاک صاف ہو کر آتا ہے، اور اس وجہ سے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ نہیں پہلے میں پاک صاف ہو جاؤں. اور کیا گارنٹی ہے کہ انسان جو ہے وہ کب جو ہے وہ زندگی میں پاک صاف ہو جائے اور کب اس سے پہلے ہی موت آ جائے؟ اور جو فرض معلق ہو گیا اس پر، اس کے دیر کرنے پر جو گناہ اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے وہ کتنا بڑھتا چلا جائے. لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے میں ڈیلے کروں حج کو، نہیں، وہاں جا کر جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے انسان اور زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اچھا جی، وہ حج کیوں نہیں کر رہے جی؟ کیونکہ پہلے میں والدین کو حج کراؤں گا پھر میں حج کروں گا. یعنی اپنے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اب اپنا حج کیوں نہیں کر رہا فرض؟ ادا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ والدین کو سب سے پہلے کرا. بھائی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دولت دے کہ والدین کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن یہ ہے کہ تم پر حج فرض ہو گیا ہے تو اب وہ معلق ہو گیا ہے، ڈیلے کرنے پر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اس کا گناہ ملے گا. لہذا جیسے ہی حج فرض ہو جائے فوراً ادائیگی ہے کہ جو کہ کرنی ہے، کوئی رکاوٹ کے والدین کو میں کراؤں گا یا ساتھ لے کے جاؤں گا. ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کیوں نہیں حج کر رہا ہے کہ بھائی بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ لے جانا ہے، اپنے تو پیسے ہو گئے لیکن بیگم صاحبہ کے میں پیسے جمع کر رہا ہوں تو وہ ساتھ لے کے جاؤں گا. نہیں بھائی، اس میں بھی دیر نہیں کرنی، بیگم کے لیے زوجہ کے لیے پیسے اللہ تعالیٰ جمع کرا دے تو اس کو بھی حج ہو جائے اور سعادت مل جائے اور پھر ساتھ چلے جانا، کسی محرم کے ساتھ بھیج دینا. لیکن تم پر حج فرض ہو گیا، اب بیگم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے دیر کر رہے ہو، تو اس کا گناہ ہے کہ جو کہ اکاؤنٹ میں جاتا رہے. تو اس حوالے سے یہ ہمیں بہت زیادہ یعنی اس حوالے سے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو جائے وہ فوراً جو ہے وہ حج کرے، اس میں ڈیلے نہ کرے. اسی طرح سے حج کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں، تمام آئمہ کا اس پر اجماع ہے کہ کسی مرد یا عورت میں اگر 5 شرائط پائی جائیں تو پھر یہ ہے کہ اس پر حج کا یعنی وہ لاگو ہو جاتا ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے. پہلا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر کے لیے تو کوئی یعنی عبادات ہی نہیں، مسلمان ہو. نمبر 2 عاقل ہو، یعنی وہ پاگل جو بھی ہوتا ہے جو اپنے حواس میں نہ ہو، لہذا یہ ہے کہ شرعی حکم کا وہ مکلف نہیں ہوتا. لہذا مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 عاقل ہونا چاہیے، نمبر 3 بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر نہیں حج، بالغ ہونا چاہیے، نمبر 4 وہ آزاد ہو، وہ غلام نہ ہو، اور نمبر 5 خانہ کعبہ تک پہنچنے کی وہ استطاعت ہو. لہذا جس طرح سے سورہ آل عمران کی آیت میں آیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے راستے، لہذا یہ 5 شرائط جس میں پائی جائیں اس پر حج ہے کہ جو کہ فرض ہو جاتا ہے. اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اب استطاعت کے حوالے سے بھی پھر اس میں 4 باتیں ہیں کہ جو کہ جمع ہو جاتی ہیں. استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے اس کے پاس زادہ راہ ہو، وتزودوا حکم ہے، زادہ راہ لے لیا کر. لہذا یہ ہے کہ اتنا ساز و سامان، اتنا مال و دولت کہ حج کے سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور پھر حاجی جائے تو پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنا مال چھوڑ کے جائے کہ اس کے جانے کے بعد وہ کسی سے مانگتے نہ پھر. تو یہ ہے زادہ راہ، اور یہ ہے کہ استطاعت کے مانو. اسی طرح سے نمبر 2 سواری ہو، یعنی اگر مسافت دور ہے تو پھر سواری کا بھی بندوبست ہو. نمبر 3 استطاعت کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ راستہ جو بھی ہے حج پر جانے کے لیے بیت اللہ، تو راستے میں کوئی جان کو خطرہ نہ ہو، نہ مال کو جو ہے وہ نقصان کا کوئی خطرہ ہو. لہذا اس اعتبار سے بھی یہ پھر اگر خطرہ نہیں ہے جان و مال کا تو پھر استطاعت صاحب استطاعت ہو جاتا ہے. اسی طرح عورت کے لیے محرم کی شرط ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. لہذا یہ ہے کہ پھر یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو کہ استطاعت کے مفہوم میں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ تو کچھ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلتیں اور حج کی جو بھی فرضیت اور اس کا جو مفہوم ہے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی. اب آخر میں جو مناسک کے حج ہیں یعنی حج کے جو بھی ارکان ہیں اس میں بھی جو ہے اس کا کچھ فلسفہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنا چاہیے. یعنی احرام کا باندھنا ہے، اسی طرح سے حلق کرانا ہے اور طواف کی کیفیات ہیں اس کا، یعنی ایک تو ظاہر ہے نا ان عبادات کا لیکن اس کا باطن بھی ہے، اور اصل شے وہ باطن ہے. وہ روح کے ساتھ وہ مناسک ادا نہ ہو تو وہ پھر یعنی وہ صحت وہ ادا نہیں ہوتی، وہ ظاہر تو ادا ہو جاتا ہے. اب جیسے احرام ہے، اب احرام کیا ہے؟ یہ حاجی کا لباس، یعنی 2 سمپل چادریں غیر سلی، یہ لباس ہونا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ حج نہیں ہوتا. لہذا یہ ہے کہ اب کوئی یہ دنیا میں کسی کونے پر انسان رہتا ہو، اس کا بڑا ایک پروٹوکول ہو، بڑا اسٹینڈرڈ ہو، اور ڈریس کوڈ اس نے اپنے آپ وہ اپنا ایک بنایا ہوا ہو کہ میں 3-piece سوٹ میں ہوں یا اس طرح کا کوئی کرتا شلوار کہ جو اعلیٰ کمپنی کا بنا ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر پر آ رہے ہو تو بندے بن کر آؤ، فقیر بن کر آؤ، اپنے جتنے بھی اسٹینڈرڈ ہے ان کو وہیں رکھ کر آؤ. لہذا یہ ہے کہ ان اسٹچ 2 چادریں سفید وہ تمہارے بدن پر ہونی چاہیے. اللہ کو یہ فقیری ہے کہ جو کہ مطلوب ہے، جس طرح سے اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ وہ غنی ہے اور ہم اس کے کون ہیں؟ ہم اس کے محتاج ہیں، ہم جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ فقیر ہیں. تو فقیری ہی اللہ تعالیٰ کو میرے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے وہ پسند ہے، تو بیت اللہ میں آؤ حج کرنے کے لیے تو سارے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ختم کر کے آؤ، سادگی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پروموٹ کی ہے. اور یہ دو چادریں آن اسٹیج سفید، یہ کس کی یاد دلاتی ہیں؟ یہ جو ہمارا آخری لباس ہے اس کی بھی یاد دلاتی ہیں کہ بھئی انہی کیفیات میں، انہی دو چادروں میں تمہیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اسی طرح سے حلق کا معاملہ ہے، یعنی جب حاجی اس میں ایک رکن یہ بھی حلق کرانا. اب دیکھیں حلق کرانے کے اعتبار سے بھی کیا ہے کہ بھئی سارے تمہارے اسٹینڈرڈ وہیں پر ہیں. اب ہیئر اسٹائل کے حوالے سے آج کا نوجوان کتنا جو ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، کتنا حساس ہوتا ہے، اور یعنی باربر شاپ کی دکان پر جائیں تو بڑی تصویریں عجیب و غریب قسم کی اس میں، ہیئر اسٹائل فلاں طرح کے فلاں طرح کے، اور اس میں جو ہے وہ بڑے پیسے دے کر اور ہیئر اسٹائل اپنا رکھا جاتا ہے، اس میں بھی ایک اسٹینڈرڈ انسان کا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے دربار میں جا رہے ہو تو پھر اس اسٹینڈرڈ کو بھی ختم کر کے جاؤ، بالکل حلق کرا دو یا قصر کرا دو. اسی طرح سے کوئی خوشبو بھی نہیں، ہائی فائی خوشبو آج اسٹینڈرڈ اس حوالے سے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ تم احرام کی حالت میں ہو تو خوشبو بھی نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے اب حاجی یہ چاہے کہ بھئی اتنا طویل سفر ہے اور کہاں کہاں پیدل جو ہے وہ چلنا ہے، تو میں ذرا کوئی ڈان کارلس کے جو بھی باٹا کے انتہائی قیمتی شوز پہن کر میں جاؤں، نہیں پہن سکتا. بلکہ حاجی کیا ہے، سمپل یعنی دو پٹیاں ہیں کورڈ نہ ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ وہ دو پٹیوں کی چپل ہے کہ جو کہ پہنے گا. اب اس تمام چیزوں میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ سادگی اور فقیری ہے. تمام تکلفات سے حاجی جو ہے وہ آزاد ہو کر میرے گھر میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب. اسی طرح سے ایک رکن حج کا وہ کیا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر، یہ صحیح. یہ اصل میں کس کی یاد ہے؟ وہ والدہ کہ جو کہ اپنے بچے کی بھوک پر تڑپی ہے، اور کس طرح سے بی بی حاجرہ نے وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی ہے، بچے کی محبت. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا بی بی حاجرہ کا، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا، کہ اس صفا اور مروہ کی صحیح کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حج کا ایک منسک ہے کہ جو کہ بنا دیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سبق کیا ملتا ہے، یعنی اس صحیح کا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی ہے بی بی حاجرہ نے، لیکن رزلٹ کہاں نکلا ہے، رزق کہاں برآمد ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے وہ آب زمزم ہے کہ جو کہ جاری ہو. یعنی سبق کیا ملا ہے کہ بھئی تم اپنی محنت کرو لیکن نتائج کس پر چھوڑو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تم ایک جگہ پر محنت کرو گے، ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پر نتائج نکلیں. اللہ تعالیٰ پر یعنی تبکل کرو اور نتائج اس کے سپرد کرو، جہاں وہ بہتر سمجھے گا تمہارے لیے وہ نتائج تمہاری محنت اور صحیح کے وہ نکال دے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں، یعنی ہمارا کام محنت کرنا ہے، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ اسباب کا پیدا کرنا والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جہاں سے بھی چاہے اسباب پیدا کر دے. اسی طرح سے حج کی پوری کاروائی آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو جو اصل محرک نظر آئے گا، جذبہ محرکہ، موٹیویٹنگ فورس، وہ کیا نظر آئے گا؟ وہ ہے اللہ کا حکم. یعنی اب ایک حاجی ہے کہ جو کہ وہاں جاتا ہے، پہلے قیام ہے کہ جو کہ یعنی کرتا ہے سعودی عرب میں، یعنی بیت اللہ میں، اور یہ ہے کہ وہاں پر قیام کر رہا ہے. اب 8 ذی الحجہ کو جانا ہے منا، پھر جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو روانہ ہو رہا ہے عرفات، وہاں پر وقوف ہے، اور پھر آگے جا کے مزدلفہ ہے. اب یہ ساری جو حرکت ہے، اب ایک حاجی جو ہے وہ عقل سے یہ سوچے اللہ کا حکم بالکل سائڈ لائن کر کے کہ بھئی میں کیوں سفر کروں اتنا، میں بیت اللہ میں بیٹھ کر، اور ہمیں پتہ ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرنا وہ دیگر جگہوں پر نماز ادا کرنے سے کتنے گنا افضل ہے، 100,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے کوئی بیت اللہ میں اگر نماز پڑھے، 100,000 نمازوں کے برابر. لہٰذا اگر کوئی عقل سے یہ سوچے کہ بھئی میں نہیں جاتا منا، میں نہیں جاتا عرفات، میں نہیں جاتا مزدلفہ، میں تو بیت اللہ میں بیٹھ کر کیا کروں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا اور اپنے اکاؤنٹ میں 100,000 نمازوں کا اجر جمع کرتا رہوں گا، تو کیا خیال ہے ملے گا اسے اجر؟ کیونکہ اب اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ منا جانا ہے، عرفات جانا ہے. پیچھے کیا چیز ہے موٹیویٹنگ فورس، محرکہ کیا ہے، محرک کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم. اسی طرح سے پتا چلتا ہے حج کے موقع پر کہ جگہ کی بھی اہمیت نہیں، بلکہ اصل اہمیت حکم کی. آج ہم میں سے کوئی جا کے اور عرفات میں وقوف کرے، پورا پورا دن وہاں پر گزار لے، کوئی اجر ملے گا؟ سال میں صرف ایک دن ہے عرفہ کا کہ جس میں وہاں وقوف کو ہی حج قرار دے دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی دیگر مناسک ادا کر لے حاجی لیکن وقوف عرفہ نکل گیا، نو ذوالحجہ میں اس نے وقوف نہیں کیا تو لہذا اس کا حج ہی نہیں ہوتا، عرفہ ہی کو اصل حج ہے کہ جو کہ قرار دے. لہذا یہ ہے کہ اب کوئی یہ یعنی آج ہم چلے جائیں کوئی اجر نہیں عرفہ میں قیام کا، لیکن وہ اجر ہے تو کب ہے؟ وہ نو ذوالحجہ کو ہے. تو پتہ کیا چلا کہ بھئی جگہ کی بھی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہے، جب چاہے وہ کسی مقام کو فضیلت دے دے، جس دن دے دے. اسی طرح سے غور کریں حج کے دنوں میں کہ وقت کی بھی اہمیت نہیں، اصل اہمیت حکم کی، یعنی حاجی عرفات میں موجود ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن اب حاجیوں کو مغرب عرفات میں ادا نہیں کرنی، وقت نکل رہا ہے، نکل چکا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا حاجی مغرب، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ حاجی سارے جائیں گے مزدلفہ اور مغرب اور عشاء اکٹھی جو ہے وہ ادا کریں. تو اب اس سے پتہ کیا چلا کہ بھئی اصل ہم، حالانکہ قرآن مجید میں نمازوں کو ادا کرنے کے حوالے سے حکم کیا ہے کہ نمازیں کب ادا کی جائیں؟ اپنے وقت پر ادا کی جائیں، اللہ ہی کا حکم ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا حاجیوں کے لیے کہ مزدلفہ میں مغرب ہو گئی ادا نہیں کرنی، بلکہ انہیں کہاں کرنی ہے؟ مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء اکٹھی جو ہے وہ پڑھیں. تو بہرحال اس سے بھی بات ثابت ہوئی کہ اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، نہ جگہ کی ہے، نہ جو ہے وہ وقت کی کوئی اہمیت ہے. اسی طرح سے شیطان کو جو کنکریاں مارنا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے. حاجی جاتا ہے اور جمرات پہ کنکریاں مارتا ہے. اب یہ کیا ہے کنکریاں؟ اس دیوار کو جو ہے وہ مارنا ہے. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ دشمنی کا اظہار ہے کہ جو کہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو تمہارا اصل دشمن ہے، انہ لکم ادب فتخذوہ ادوبا، حکم یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے پس اسے دشمن ہی سمجھو. تو اب حاجی جب یہ عمل کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے اس دیوار کو، تو اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ شیطان سے، اصل دشمن سے یہ دشمنی کا اصل میں اظہار ہے کہ میں واقعتاً اس سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہوں. اور یہ پوری زندگی یہ عمل کرنا ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، اسی طرح سے اسے دھتکار دیا جائے، وہ وسوسہ قریب نہ پھٹکنے دیا جائے. اسی طرح سے حاجی طواف کرتا ہے خانہ کعبہ، تو کیا خانہ کعبہ ہمارا معبود ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل میں یہ طواف بھی کیا ہے؟ یہ دیوانہ وار یہ محبت کا اظہار ہے. یعنی محور ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کی محبت میں ہم اس کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر اب یہ طواف ہیں گے جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، اور محور ذات محبت کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوبارہ یہ ہے، اسی طرح سے اور دیگر یعنی مناسک ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ فلسفے ہیں. دوبارہ یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بھی یہ مناسک ہم ادا کریں اس روح کے ساتھ ادا کریں. آخر میں جو ہے ثمرات کیا ہیں حج کے، وہ بھی دو تین نکات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا. یعنی حج کے ثمرات اور فروٹس میں سے ایک پھل وہ یہ ملتا ہے کہ مادہ پرستی کی جو ہے وہ نفی ہوگی. یعنی حج کے سفر میں مادہ پرستی کی نفی ہوگی. دیکھیں عام طور پر جو بھی سفر ہوتے ہیں وہ دو مقاصد کے تحت ہوتے ہیں، جو بھی میں اور آپ سفر کرتے ہیں اکثر و بیشتر وہ دو مقاصد کے تحت ہوتے ہیں، یا تو مال کمانا مقصود ہوتا ہے یا ریکریشن کے لیے، سیر و تفریح کے لیے سفر کیے جاتے ہیں. تو بہرحال سفر حج جو ہے وہ خالصتاً کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور فرض کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے. بلکہ اس میں مال کمانا تو دور کی بات، مال خرچ کرنا، آج کل تو حج کتنا 10 لاکھ روپے اوپر جو ہے وہ چلا گیا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مال ہی مال لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ یعنی 15 لاکھ تک جو ہے وہ فگر جو ہے وہ جا رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور فرض کی ادائیگی کے لیے سفر ہوتا ہے. اور پھر سفر و حضر کی جو بھی صحبتیں ہیں، مشکلات کو برداشت کرنا، یہ حاجی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر، اور کئی کئی دن ہے کہ جو کہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، مال کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، وقت کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، گھر کی جو آسائشیں ہیں، آرام ہے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے اور چٹائی پر، بس امیر ہو غریب ہو، ڈیفینس کے بنگلوں میں پلا ہو، سلور اسپون میں پلا ہو، لیکن سب محمود و ایاز ایک ہی صف میں وہ برابر ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سفر ہے. اسی طرح سے بیت اللہ کی زیارت کے حوالے سے جو ایک ایمانی کیفیات ڈیولپ ہوتی ہیں اور جو ایک بندہ مومن کو حاجی کو وہ ایمانی کیفیات اس سے جلا حاصل ہوتی ہے وہ بھی بڑی معنی خیز ہے، یعنی بڑا ہی ایک پر نور اور روح پرور ایک منظر ہوتا ہے، یعنی پہلی نگاہ حاجی کی جب خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ جو بھی پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہ الفاظ میں جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا کیفیت ہے الفاظ میں بیان کرو تو ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، یعنی یہ کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، بس یہ اظہار ہے کہ جو کہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ گھر کے جس کا دیکھنا ہی جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لہٰذا یہ ہے کہ وہ دنیا، اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی تو گھر ہے کہ جس سے والہانہ محبت کس کو تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پردے پر لپٹ کر اللہ کے رسول زار و قدار ہوئے کہ یہاں کے رہنے والے مجھے جو ہے وہ نکالنا، یہاں رہنے نہیں دے رہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے میں چھوڑ، دوبارہ ایسی والہانہ محبت تھی، اور پھر یہ وہ گھر ہے، بار بار یاد آتا ہے کہ رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو اللہ کے بتوں کی جو بھی گندگی ہے اس سے نجات دلائی تھی، وہ 8 ہجری میں وہ نقشہ سامنے آتا ہے، وہ الفاظ وجال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کانا ذہوبا، فاتح بن کر اللہ کے رسول داخل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور جو 360 بت بنا کے وہ کفار بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے وجال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کانا ذہوبا، کہ حق آگے اور باطل مٹ گئے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے، تو یہ ایک روحانی کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ثمرات حج میں ایک کیفیت یہ کہ نیکی کے کاموں میں رغبت ہو جاتی ہے، یعنی ابھی حاجی حج کے سفر پر روانہ نہیں ہوا لیکن پہلے سے حاجی کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ نہیں، یعنی اب وہ حج پہ جانا ہے لیکن حج سے پہلے ہی اب نیکیوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، پاکیزہ خیالات ہیں کہ جو کہ اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، برائی سے اسے نفرت ہونے لگتی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نیکیوں کی طرف ایک یعنی رغبت ہے کہ جو کہ انسان کو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پھر کثرت سے اللہ سے مانگنے کی توفیق ہوتی ہے، یعنی کس طرح سے، یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے کہ جو کہ حاجی کے اندر اس کا اضافہ ہوتا ہے، پوری زندگی اگر وہ اس کو توکل کو رکھے تو واقعتاً اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ پھر بستی بستی نیکی کے ثمرات پھیلتے ہیں، اثرات پھیلتے ہیں، یعنی مختلف ملکوں سے علاقوں سے حاجی حج کر کے آتے ہیں، اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی حاجی حج کر کر آئے اور اس کی جو بھی سفر و حضر کے واقعات اس سے سنے تو آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا جب وہ واقعات اپنے بتانے لگتا ہے، اس کی بھی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے اور سننے والوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے نیکیوں کے اثرات جب علاقوں میں آتے ہیں حاجی وہ مرتب ہوتے ہیں، دوسروں پر وہ نیکیوں کے اثرات ہیں کہ جو کہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بستی بستی نیکیوں کے اثرات پھیلتے ہیں۔ اور پھر مساوات انسانی کا جو عظیم مظہر ہے یہ حج کی عبادت، یعنی جس طرح سے وہ شاعر نے کہا نا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یعنی مساوات انسانی کا ایک عالمگیر اجتماع ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے، وزیر اعظم ہو، جو کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں اور ایک ہی لباس میں موجود ہیں، آسمان تلے موجود ہیں۔ اسی طرح سے بہرحال ایک افسوس کی صورتحال یہ رہتی ہے کہ حاجی جو ہے وہ قیمتی تحفے لے کر آتے ہیں، اسی طرح سے آب زمزم کا تحفہ ہے کہ جو کہ حاجی کبھی نہیں بھولتا وہ لے کر آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ منکرات کو چھوڑنے اور فرائض کا عزم کر کے، عزم مصمم کر کے واپس نہیں لوٹتے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، یعنی یہ جو عزم مصمم ہے کہ میں اب حج سے لوٹ رہا ہوں، لہٰذا ایک تحفہ تو میں آب زمزم کا لے کر آ رہا ہوں، وہ تو لائے گا حاجی، لیکن یہ ہے کہ ایک تحفہ تو یہ بھی لانا چاہیے نا ساتھ میں کہ اب میں جا رہا ہوں واپس، لہٰذا جیسے میں اس جگہ پر حرام خوری سے، گناہوں سے بچا، اب میں عزم مصمم کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اب میں اپنے ملک جا کے، اپنے گھر جا کے میں حرام خوری سے اسی طرح سے بچوں، تمام حرام کی صورتیں میں نکال دوں، نیکیوں کی طرف جب میں گامزد ہوں۔ تو یہی تو اقبال نے شکوہ کیا تھا، اقبال نے کہا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی صرف زمزم ہی تحفہ ہے، وہ عزم مصمم گناہوں سے بچنے کا، نیکیوں کی ترا وہ فرائض کی ادائیگی کا یہ عزم وہ کر کے آئے، یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے، اللہ کی تو چاہت ہی یہی ہے. اور اگر اصل میں صورتحال یہی ہے، آخر میں جو اشعار ہیں اقبال کے ہی ہیں، بڑے پیارے اشعار ہیں، کہ آج ہماری جو بھی عبادات ہیں اس کا جسم تو باقی رہ گیا، روح جو ہے وہ باقی نہیں رہی. اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نمازوں روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. یعنی یہ سارے اعمال عبادات وہ کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ دکھاوا، نمود و نمائش، ریاکاری، حاجی جا رہا ہے تو فل پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، پورا خاندان جو ہے وہ جا رہا ہے، یعنی وہاں پر مینجمنٹ کو بھی جو ہے وہ پریشانی کے معاملات، ایئرپورٹس پر ٹریفک جام کی صورتحال. مطلب یہ کہ یہ دکھاوے کی اور پھر ہار پھول پہننا اور گاڑیوں کے قافلے ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس سے کوشش کر کے ہمیں بچنا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ یہ عبادات ہیں تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی نمود و نمائش دکھاوا وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج عمرے کی سعادت جب وہ نصیب فرمائے، اس میں جو بھی مشکلات ہیں رکاوٹیں ہیں چاہے وہ مالی اعتبار سے ہوں اور راستوں کی تکلیف ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً تمام مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور دل میں یہ چاہت آخری سانس تک جو ہے وہ انسان اور بندہ مومن وہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ بلا لے. اللہ ہی کی طرف سے بلاوا آتا ہے. اور ایسے ایسے لوگ یعنی وہاں پر دیکھے گئے حج کے موقع پر کہ کمر جھکی بھی ہے، بزرگ ہیں، 80-90 سال کے بزرگ، اور یہ کہ کس طرح سے وہ پورا حج ہے کہ جو کہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی جو نشست ہماری ہوگی وہ جو دوسری جو اہم ترین عبادت ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، وہ 10 ذی الحجہ اور پھر جو آگے کے دن ہیں اس میں قربانی کا جو معاملہ ہے، یہ قربانی بھی پورا ایک فلسفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت میں سے، اور امتحانات سے پر جو زندگی اس میں ایک بہت بڑا امتحان. انشاءاللہ اس حوالے سے اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.